اتوار 16 اگست کے سیربین میں عمر آفریدی کا سلام. پاکستان میں صوبہ پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل شجاع خانزادہ سمیت 14 افراد ایک خودکش حملے میں ہلاک. آئی جی پنجاب نے بتایا
گلی کے باہر ایک سوئسائڈ بمبر کھڑا ہوا تھا, اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا ہے. 40 فٹ کا لینٹر تھا اور جب وہ ایکسپلوژن ہوا ہے وہ لینٹر جو ہے وہ پورے کا پورا نیچے آ گیا.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نخبت ملک سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکام کے مطابق صوبائی وزیر داخلہ کرنل شجاع خانزادہ کے اٹک میں واقع ڈیرے پر خودکش دھماکے کے نتیجے میں صوبائی وزیر داخلہ سمیت 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پنجاب کے آئی جی مشتاق سکھیرا نے میڈیا کو اس حملے کی ابتدائی تحقیقات کی تفصیل یوں بتائی.
گیٹ آپ نے جیسے دیکھا ہے وہ سی تھرو گیٹ ہے, دور سے نظر آتا ہے کوئی آ رہا ہو کوئی جا رہا ہو. تو گلی کے باہر جو ہے جہاں پہ وہ نشست فرما ہوتے تھے, ایک سوئسائڈ بمبر جو ہے وہ وہاں پہ اس نے اپنی پوزیشن لی اور ایک اپیرنٹلی جس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے وہ گیٹ کے اندر وہ سامنے کی طرف آ کے وہ بھی کھڑا ہوا ہے. وہ جو گلی کے باہر کھڑا ہوا تھا اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا ہے. بدقسمتی سے دیوار پرانی تھی اور تقریباً 40 فٹ بائی 40 فٹ کا لینٹر تھا اور جب وہ ایکسپلوژن ہوا ہے تو اس کے شاک سے وہ دیوار جب گری ہے اور ساتھ ہی وہ لینٹر جو ہے وہ پورے کا پورا نیچے آ گیا.
یہ تھے پنجاب کے آئی جی پولیس مشتاق سکھیرا. اس سے پہلے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے خفیہ ایجنسیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس حملے میں ملوث افراد کو پکڑنے میں مدد دیں. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق صوبائی وزیر داخلہ کی ہلاکت پر وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. پاکستانی فوج اور بھارتی حکام نے ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول کے علاقے میں ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے. پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ نکیال سیکٹر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک شہری ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب بھارت کے زیر انتظام پونچھ سیکٹر کے ایک متاثرہ رہائشی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا,
ایک ہفتے سے فائرنگ شروع ہے تو صبح نکلنے باہر جب آیا میں تو گولہ باری سے میں تو زخمی ہو گیا. مجھے بال بچے کا کوئی پتہ نہیں ہے یا کہ وہ بھی مر گیا.
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامد کی گئی ہے. یہ لاش شہر کے خروٹ آباد پولیس اسٹیشن کی حدود سے ملی ہے. اس علاقے کے پولیس اہلکار نے بتایا ہے کہ لاش زیادہ پرانی اور ناقابل شناخت ہے جسے پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. پاکستان کے چیف جسٹس ناصر الملک آج اپنے عہدے کی میعاد پوری ہونے پر ریٹائر ہو گئے ہیں. ان کی جگہ ملک کے نئے چیف جسٹس جواد اس خواجہ کل اپنے عہدے کا حلف لیں گے. چینی پریمیئر لی کے چیانگ کا کہنا ہے کہ تیانجن شہر میں ہونے والے کیمیائی دھماکوں کی تحقیقات شفاف ہونی چاہیے. اس حادثے میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ لاپتہ ہیں. چین کی فوج نے بتایا ہے کہ جائے وقوع پر سوڈیم سائنائڈ کیمیکل کا ذخیرہ ملا ہے. چینی فوج کے ایک ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا, مسٹر شی لوزے کہہ رہے ہیں, ہم نے 2 ایسی جگہوں کی تصدیق کی ہے جہاں سوڈیم سائنائڈ ذخیرہ کیا گیا تھا, لیکن چونکہ یہ کیمیکل انتہائی مہلک ہے ہم اس کی اصل جگہ کے بارے میں نہیں بتا سکتے. جہاں تک اس کی تعداد کی بات ہے تو ہمارا اندازہ ہے کہ یہ 100 ٹن سے زیادہ ہے. یہ تھے چینی فوج کے ترجمان کے الفاظ. ممبئی میں سن 1993 میں ہونے والے دھماکوں کے ملزم ابو سلیم انصاری نے جیل سپرنٹینڈنٹ ہیرا لال یادو کی جانب سے ذہنی دباؤ ڈالنے اور انہیں خودکشی کے لیے اکسانے کا الزام لگایا ہے. تفصیل معصومہ ملک سے.
ابو سلیم کی وکیل سبا قریشی نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ جیل انتظامیہ نے 15 جولائی کو تارا عدالت میں ابو سلیم کے خلاف جیل میں زیادتی اور ڈسپلن کی شکایت درج کی تھی. اس کے جواب میں ان کی جانب سے عدالت میں حلف نامہ دائر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب سے نئے جیل سپرنٹینڈنٹ نے کمان سنبھالی ہے تب سے ابو سلیم پر ذہنی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. جعلی پاسپورٹ رکھنے کے معاملے میں ابو سلیم کو مجرم پایا گیا تھا.
عراق میں کی گئی سرکاری تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم نوری المالکی اور 30 دیگر اعلی سرکاری اور فوجی حکام گزشتہ برس موصل شہر کو دولت اسلامیہ کے حوالے کرنے کے ذمہ دار ہیں. عراقی پارلیمنٹ کے سپیکر کا کہنا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے تیار کی جانے والی اس رپورٹ کو سرکاری وکلاء کو بھجوایا جائے گا تاکہ اس پر قانونی ایکشن لیا جا سکے. دوسری جانب عراق کے صدر حیدر العابدی نے ایسے تمام فوجی کمانڈرز کے لیے کورٹ مارشل کا اعلان کیا ہے جو رمادی شہر میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے. مغربی صوبے انبار کی دارالحکومت رمادی پر رواں سال مئی میں شدت پسندوں نے قبضہ کیا تھا. شام میں امدادی کارکنوں کی جانب سے اطلاعات ہیں کہ دمشق کے قریب باغیوں کے قبضے میں ایک علاقے میں کم سے کم 80 افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے. سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس تنظیم کا کہنا ہے کہ دوما شہر کے قریب کم سے کم 200 افراد زخمی بھی ہیں. اس واقعے کو حکومت کی جانب سے باغیوں کے خلاف کی جانے والی فضائی کارروائیوں کے سلسلے کا حصہ ہی بتایا جا رہا ہے. انڈونیشیا میں حکام نے بتایا ہے کہ ایک مسافر بردار جہاز جس میں 54 افراد سوار تھے خراب موسم کے باعث پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا ہے. ٹرانسپورٹ کی وزارت کے حکام نے بتایا ہے کہ اس جہاز کے ملبے اور مسافروں کی تلاش دن کی روشنی میں کی جائے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر, ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں.
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے.
اسیران بلوچستان کے لواحقین,
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ. اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے, عدالتیں موجود ہیں, تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر داخلہ ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. کرنل شجاع خانزادہ اٹک شہر کے قریب اپنے گاؤں شادی خان میں واقع اپنے ڈیرے پر لوگوں کے مسائل سن رہے تھے جس وقت یہ حملہ ہوا. مقامی پولیس کے مطابق اس حملے میں 14 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. آخری اطلاعات ملنے تک جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری تھیں. حکومت پنجاب نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ.
مقامی پولیس کے مطابق صوبہ پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ اپنے ڈیرے پر اپنے عزیز کی وفات پر تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں سے مل رہے تھے کہ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. پنجاب پولیس کے سربراہ مشتاق سکھیرا نے اس واقعے کی تفصیلات کچھ یوں بتائیں.
آج ان کا اپنے گجرے میں بیٹھنے کا اس وقت پروگرام نہیں تھا, لیکن جب لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ افسوس کے لیے آئے تو وہ آ کے بیٹھ گیا, اور وہ ان کی ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں پہ وہ آ کے بیٹھے ہیں. جب وہ آ کے بیٹھے ہیں, گیٹ آپ نے جیسے دیکھا وہ سی تھرو گیٹ ہے, دور سے نظر آتا ہے کوئی آ رہا ہو کوئی جا رہا ہو, تو گلی کے باہر جو ہے جہاں پہ وہ نشست فرما ہوتے تھے, ایک سوئسائڈ بمبر جو ہے وہ وہاں پہ اس نے اپنی پوزیشن لی, اور ایک اپیرنٹلی جو اس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے وہ گیٹ کے اندر وہ سامنے کی طرف آ کے وہ بھی کھڑا ہوا ہے. وہ جو گلی کے باہر کھڑا ہوا تھا اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا ہے. بدقسمتی سے دیوار پرانی تھی اور تقریباً 40 فٹ بائی 40 فٹ کا لینٹر تھا, اور وہ کافی وزنی لینٹر تھا, اور جب وہ ایکسپلوژن ہوا ہے تو اس کے شاک سے وہ دیوار جب گری ہے اور ساتھ ہی وہ لینٹر جو ہے وہ پورے کا پورا نیچے آ گیا ہے.
پولیس کے مطابق اس واقعے کے بعد امدادی ٹیمیں وہاں پہنچی, لیکن ان کے پاس موجود ساز و سامان نہ ہونے کے برابر تھا, جس کے بعد راولپنڈی اسلام آباد اور کامرا سے سیکیورٹی فورسز کا امدادی سامان بھی جائے حادثہ پر پہنچا دیا گیا. امدادی اداروں کے اہلکاروں کو صوبائی وزیر داخلہ کی موت کے بارے میں علم ہو چکا تھا, تاہم وہ اس کا اعلان کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے شجاع خانزادہ کی موت کی تصدیق میڈیا پر آ کر کی.
اپنی زندگی کو عوام کے لیے وقف کیا ہوا تھا, اور وہ ان کے مسائل سننے کے لیے ان کے درمیان موجود تھے. حالانکہ ان کو اس قسم کے وارننگز بھی آ چکی ہوئی تھیں کہ ان کے پیچھا دہشت گرد کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے دہشت گردی کا خوف اپنے اور عوام کے درمیان حائل نہیں ہونے دیا, اور اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے اپنی زندگی قربان کی.
بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق اس خودکش حملوں میں 12 کلو گرام سے زائد دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا. اس واقعے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کے لیے وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے, جبکہ دوسری طرف پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمان میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اس حملے میں ملوث افراد کو پکڑنے میں مدد دینے کی ہدایت کی ہے. شجاع خان زادہ شدت پسندی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت صوبہ پنجاب میں کالعدم تنظیموں کے بارے میں کافی سخت موقف رکھتے تھے, اور ان کا یہ ماننا تھا کہ ان تنظیموں کو غیر ملکی امداد بھی مل رہی ہے, جس کا انہوں نے متعدد بار برملا اظہار بھی کیا.
کچھ ممالک ہیں جو کہ ہمارے خلاف اس وقت لگے ہیں, سیکیورٹی کے خدشات ہیں, ہم آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, پچھلے 15 سال سے ہم اس پہ جل رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے۔
صوبہ پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ صوبے بھر میں کالعدم اور شدت پسند تنظیموں کے خلاف جاری آپریشن کو تیز کرنے کے بعد شجاع خان زادہ کو زیادہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ اہلکار کے مطابق صوبائی وزیر داخلہ نے اپنے آبائی علاقے میں کالعدم تنظیموں کے متحرک ہونے کے بارے میں بھی انسداد دہشت گردی کے محکمے کو آگاہ کر دیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے خلاف ضرب عضب کے نام سے ایک آپریشن کا آغاز کر رکھا ہے، جس کا دائرہ اب پورے ملک میں پھیلا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ حکومت شدت پسندوں کو قابو میں نہیں لا سکی ہے، اور آج ہی شدت پسندوں نے پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خانزادہ سمیت 14 افراد کو حملے کا نشانہ بنایا۔ میں نے پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید سے اسی موضوع پر بات کی، اور ان سے پہلے تو یہ پوچھا کہ آپریشن کے باوجود شدت پسند کیسے اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔
پاکستان ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان میں آپریشن شروع کیا گیا ہے، جسے ضرب عضب کا نام دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھکانے ختم ہو گئے ہیں۔ نارتھ وزیرستان میں ان کی کمر توڑنے کے بعد پورے پاکستان میں اس آپریشن کو پھیلایا گیا ہے، جہاں جہاں پہ ان کے سلیپنگ سیلز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جنرل شجاع خان زادہ اس محاذ پہ بحیثیت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے ہوم منسٹر کے طور پر قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے، اور دہشت گردوں نے آج ایک بزدلانہ حملہ کیا جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ان کے مسائل سن رہے تھے۔ یہ خودکش حملہ تھا جس کے نتیجے میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی مسلح افواج کے نوجوانوں اور افسروں نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، اور کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔
پرویز رشید صاحب، جن اقدامات کا آپ نے حوالہ دیا، اسی دوران میں سفورہ گوٹ کا واقعہ ہوتا ہے، اس میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، وہاں سے آپ چلیں تو اب یہ شادی خان کا واقعہ ہوا، جس میں وزیر داخلہ، جو لوگوں کی حفاظت جن کا فرض ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے۔ بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ جو ایکشن پلان ہے یہ محض لیپا پوتی ہے، کاسمیٹک میجرز ہیں، اس کا عملی طور پہ کوئی نتیجہ سامنے ابھی تک نہیں آ سکا ہے۔
جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، میرے لیے کوئی الفاظ نہیں کہ میں کن الفاظ سے ان کو تھوڑی سی شرمندگی کا احساس دلوا سکوں۔ 50,000 نوجوانوں نے، جن کا تعلق ہماری مسلح افواج سے ہے، اپنی جانیں قربان کی ہیں، ان کے بارے میں کہنا کہ یہ لیپا پوتی ہے۔ ہماری رینجرز پولیس کے نوجوانوں نے اب شہادتیں قبول کی ہیں، ہمارے سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں۔
رشید صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ شدت پسندی کے مسئلے پر قابو نہیں پایا جا سکا اب تک، کامیابیاں کیا ہوئی ہیں یہ بتائیں۔
شدت پسندی کے مسئلے پہ دنیا میں کہاں قابو پا لیا گیا ہے، برطانیہ میں ایسے واقعات ابھی بھی ہو جاتے ہیں،
تو پھر کیا یہ قابل قبول ہے؟
سن لیجیے نا، میری تو بات مکمل ہونے دیجیے۔ دہشت گردی کے کسی واقعے کا رونما ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ قوم دہشت گردی کے خلاف نہیں لڑ رہی۔
نہیں، یہ تو بے شک پاکستان نے قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن کامیابی بتائیے۔
یہ کیا سب سے زیادہ کامیابی نہیں ہے کہ آج پوری دنیا اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے نتیجے میں آج کی دنیا زیادہ محفوظ ہوئی ہے۔ بڑے بڑے ناموں کے بارے میں روز ہم سنتے ہیں کہ یا وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں یا وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ کیا یہ کامیابیاں نہیں ہیں کہ جس ملک میں ایک دن میں 3-3-4-4 دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، اب مہینوں بعد کوئی ایک آدھ واقعہ اس قسم کا ہوتا ہے؟
مگر
یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
پرویز رشید صاحب،
نہیں نہیں، اس طرح نہیں گفتگو ہوگی۔ سفورہ کا واقعہ آپ نے ذکر کیا، کیا سفورہ کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا نہیں گرفتار کر لیا گیا ہے؟ کیا پاکستان میں دہشت گردوں کو پھانسی دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے؟ یہی پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں سب سے اول کے سپاہی کے طور پر شامل ہے۔ دیکھیے، ان کے بڑے بڑے گروہوں کو ختم کیا گیا، ان کے بڑے بڑے گروہوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول آپ نے ختم کیا ہے، ان کے ٹھکانے ختم کیے ہیں، مگر ان کی قیادت یا تو زیر زمین چلے گئے ہیں یا دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں، یعنی ایسے بڑے نام تو
ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کو اسامہ بن لادن کو تلاش کرنے میں ایک دہائی سے زیادہ جدوجہد کرنی پڑی تھی، تو پاکستان تو ابھی امریکہ نہیں ہے، پاکستان کے پاس امریکہ جیسے وسائل نہیں، لیکن پھر بھی ہم نے جو ایک سال میں کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ دنیا کے بڑے ملکوں کی ایک دہائی سے حاصل کی ہوئی کامیابیوں سے زیادہ ہیں.
کرنل شجاع خانزادہ صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ جو آپریشن چل رہا ہے اس میں بہت آگے آگے تھے وہ، ایسے میں ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ کہیں اس میں خامی تو نہیں رہ گئی کہ انہوں نے اپنے حفاظتی انتظامات ہی ٹھیک طریقے سے نہیں کیے؟
سیاست دان اپنے لوگوں سے جدا نہیں ہو سکتا، سیاست دان کو اپنے لوگوں میں جانا ہوتا ہے. دہشت گردی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خوف زدہ ہو کے کمروں میں بند ہو جائیں، ہم بلٹ پروف جیکٹیں پہن لیں، بکتر بند گاڑیوں میں بیٹھ جائیں.
لیکن ان کو اطلاع تو تھی کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جب لشکر جنگوی کے رہنما ملک اسحاق ہلاک ہوئے تو اس کے بعد خدشات بڑھ گئے تھے ان کی سیکیورٹی کے سلسلے میں.
یہ ضرور ہے، لیکن سیکورٹی بھی پوری موجود تھی، سیکورٹی کے انتظامات بھی پورے موجود ہیں. اس سے پہلے دہشت گردی کے ڈیڑھ درجن واقعات ایسے ہیں جس میں دہشت گرد اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچنے سے پہلے گرفتار ہوئے اور پہلے ہلاک کیے گئے. بدقسمتی سے یہ واقعہ ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیکورٹی کے انتظامات کم ہیں. یہ دہشت گرد ہیں جو ہمارے ذمے پڑ گئے ہیں. کیسے ہمارے ذمے پڑے، بحث کو ادھر میں لے جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال یہ مصیبت ہمارے گلے میں پڑی اور اب دنیا کو اس مصیبت سے چھڑانے کے لیے ہم ہی قربانی دے رہے ہیں. ہمارا عزم یہ ہے کہ جب تک آخری دہشت گرد زندہ ہے ہماری جدوجہد جاری رہے گی.
پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید کہہ رہے تھے کہ شدت پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کے نتیجے میں دنیا زیادہ محفوظ ہو گئی ہے. پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل کا گزشتہ رات مری میں انتقال ہو گیا. وہ 79 برس کے تھے. ان کی موت دماغ کی شریان پھٹنے سے ہوئی. سینئر صحافی اور مبصر وسعت اللہ خان نے ان کی زندگی پر یوں نظر ڈالی ہے.
اگر جنرل ضیاء الحق کے بنیادی نظریاتی وارثوں کی فہرست بنائی جائے تو حمید گل کا نام سب سے اوپر ہوگا. مارچ 1987 میں جب جنرل اختر عبد الرحمان کو 8 برس تک آئی ایس آئی کی سربراہی کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پہ ترقی دی گئی تو افغان جنگ میں تسلسل کی برقراری کے لیے ضیاء الحق کی نظروں میں لیفٹیننٹ جنرل حمید گل ایک فطری متبادل تھے. تب تک سوویت یونین بھی تھک چکا تھا اور افغانستان سے انخلا کی تیاری کر رہا تھا. مگر لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کی چشم تصور اسٹریٹجک ڈیپتھ کی اینک کے پیچھے سے افغانستان اور وسطی ایشیا کے درمیان بہنے والے دریائے آکسس کے پار کی ممکنہ اسلامی فتوحات دیکھ رہی تھی. جنرل گل کے اعتماد کا عالم یہ تھا کہ ایک مشن مغربی ہمسائے افغانستان میں جاری تھا تو دوسرا مشن مشرقی ہمسائے بھارت کے پنجاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے تھا اور تیسرے مشن کے طور پہ افغان فرنٹ سے مستقبل قریب میں فراغت پانے والے مجاہدین کو کشمیر میں کھپانے کی تیاری ہو رہی تھی. 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان سمیت کئی اعلی افسروں کی فضائی ہلاکت کے نتیجے میں قائم مقام صدر غلام اسحاق خان، نئے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل حمید گل کی اسٹریٹجک تکون وجود میں آئی. اس کے نتیجے میں بادل ناخواستہ جماعتی بنیادوں پہ 11 برس کے وقفے سے ہونے والے پہلے عام انتخابات میں مثبت نتائج ایجاد کرنے کے لیے بے نظیر بھٹو کے دائیں بازو کے مخالفین کو نواز شریف کی قیادت میں اسلامی جمہوری اتحاد میں پرویا گیا. جنرل حمید گل نے ہمیشہ سینہ ٹھوک کے کہا کہ یہ اتحاد انہوں نے تکون کے دیگر دو کونوں کو اعتماد میں لے کے تشکیل دیا. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی مثال تھی جب ایک ایجنسی کے سربراہ نے ڈھکے چھپے انداز کو خیر بات کہتے ہوئے کھل کے اتنی کامیاب پولیٹیکل انجینئرنگ کی کہ بعد ازاں بے نظیر بھٹو کو دیوار سے لگائے رکھنے کے لیے آپریشن مڈ نائٹ جیکال، مہران گیٹ اور پھر 2002 میں مسلم لیگ قاف کی پیدائش میں بھی وہی انجینئرنگ کام آئی کہ جس کے بانی حمید گل بقلم خود تھے. پھر بھی وہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ سیاست کرپشن کا کلب ہے اور جب سیاست نام ملک کے در پہ ہو جائیں تو فوج اپنا قومی کردار نہ نبھائے تو اور کیا کرے. فروری 1989 میں جب افغانستان سے سوویت فوجوں کا انخلا مکمل ہوا تو امریکی سی آئی اے کا اندازہ تھا کہ نجیب اللہ حکومت زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں ختم ہو جائے گی، مگر جنرل حمید گل کی خواہش تھی کہ 6 مہینے بھی کیوں. چنانچہ انہوں نے بے نظیر حکومت کو بریفنگ دی کہ گزشتہ 10 برس میں مجاہدین اتنے تجربے کار ہو چکے ہیں کہ اب وہ کسی بھی بڑے افغان شہر پہ آسانی سے قبضہ کر کے حکومت قائم کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہو جائے تو نجیب اللہ کے فوجی دستوں کا مورال تیزی سے ختم ہو جائے گا اور پھر ایک کے بعد ایک شہر مجاہدین کے آگے ڈھیر ہوتا چلا جائے گا. مگر ہوا یوں کہ جب مارچ 1989 میں 10,000 مجاہدین نے جلال آباد چھیننے کے لیے یلغار کی تو افغان آرمی نے حیران کن مزاحمت کی. جلال آباد مہم کی ناکامی نے افغان فوج کا مورال آسمان پہ پہنچا دیا اور نجیب اللہ اگلے 3 برس تک اقتدار میں رہے۔ جنرل گل کو آئی ایس آئی سے سبکدوش کر کے ملتان کور کا کمانڈر بنا دیا گیا اور پھر ڈائریکٹر جنرل ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا نامزد کیا گیا، لیکن انہوں نے اسے کم تر پوسٹنگ سمجھتے ہوئے چارج لینے سے انکار کر دیا اور ریٹائر ہو گئے۔ سبکدوشی کے بعد سے وہ عالمی اسلامی جہاد کے پرزور حمایتی بن گئے، افغان مجاہدین کو صلاح مشورے بھی دیتے رہتے تھے، وہ جنرل پرویز مشرف کے کھلے مخالف تھے، عدلیہ بحالی تحریک میں بھی حصہ لیا اور شدت پسند مذہبی تنظیموں کے اتحاد دفاع پاکستان کاؤنسل کی قیادت میں بھی آگے آگے رہے۔ بینظیر بھٹو سے ان کی ڈھکی چھپی دشمنی ریٹائرمنٹ کے بعد اور بڑھی اور دو طرفہ ہو گئی، حتیٰ کہ بینظیر بھٹو نے اکتوبر 2007 میں 9 برس کی خود ساختہ جلاوطنی ختم کرنے سے 2 روز پہلے جنرل مشرف کے نام خط میں خبردار کیا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ داروں میں ارباب غلام رحیم، چودھری پرویز الہی، بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور جنرل حمید گل کلیدی کردار ہوں گے۔ امریکی حکومت نے بھی انہیں القاعدہ اور طالبان سے روابط کے شعبے میں دہشت گردی کی واچ لسٹ میں رکھا۔ حمید گل آخری وقت تک چاقو چوبند و متحرک رہے، سیاسی اسکینڈلوں سے بھرپور مگر ذاتی اسکینڈلوں سے پاک زندگی گزاری، 79 برس کی عمر میں بھی دیکھنے میں 60-65 برس سے زیادہ کے نہیں لگتے تھے۔ ان کی رخصتی سے پاکستان میں دور ضیاء کی سیاسی و عسکری تاریخ کا ایک اور متنازع باب بند ہو گیا۔
یہ تھے وسط اللہ خان۔ افغانستان میں ادویات فروشوں کی انجمن نے پاکستانی ادویات درآمد کرنے کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام افغانستان میں حملوں کی حالیہ لہر کے بعد عوامی سطح پر پاکستان مخالف جذبات میں شدت اور پاکستانی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کا ایک حصہ ہے۔ کابل سے نامہ نگار سید انور۔
اس اقدام کا مقصد افغانستان میں حالیہ پرتشدد حملوں کے لہر میں اضافہ اور پاکستان کی جانب سے مبینہ طور پر طالبان کی حمایت کی وجہ سے پاکستان پر ایک دباؤ ڈالنا بتایا گیا ہے۔ افغانستان کے میڈیسن یونین کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان سے سالانہ 400 ملین ڈالر کی ادویات افغانستان درآمد ہوتی ہے۔ افغانستان چیمبر آف کامرس کے اعلی اہلکار خانجان الکوزائی: فارماسسٹ یونین نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بعد پاکستان سے ادویات نہیں لائیں گے۔ جو افغان وفد پاکستان گیا تھا اس کا بھی کوئی مثبت اثرات حاصل نہیں ہوا ہے، اسی لیے آج کے بعد یہ پاکستانی ادویات نہیں لائیں گے۔ دوسری جانب عبدالخالق زازی وطن دوست افغانستان میڈیسن یونین کے صدر نے پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر سے مطالبہ کیا کہ اپنے حکومت پر دباؤ ڈالے تاکہ ہمارے ساتھ بھائی چارہ کرے۔
ما تجارہ یا ما سکتور خصوصی با بڑائے سکتور خصوصی کشور دوست پاکستان صدا نہیں بنے۔
ہم تاجر پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر پر آواز کرتے ہیں کہ جو لوگ افغانستان میں بم اور راکٹ بیچتے ہیں، پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ افغان حکومت کے جائز مطالبات کو قبول کرے۔ افغانستان میڈیسن یونین نے پاکستان سے ادویات کی درآمد پر پابندی ایک ایسے وقت میں اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں حالیہ حملوں کے لہر کے بعد عوامی سطح پر پاکستان مخالف جذبات شدت اختیار کر گئے ہیں اور گزشتہ 2 ہفتوں سے پاکستان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ افغانستان چین، ایران، انڈیا، ترکی اور سینٹرل ایشین ممالک سے بھی مصنوعات درآمد کرتا ہے، لیکن پاکستان کی مصنوعات افغانستان کے مارکیٹوں میں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ افغان تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان پاکستان کے لیے ایک اہم مارکیٹ ہے۔ اس صورتحال میں اگر افغانستان میں پاکستانی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو جائے، افغان مارکیٹ متاثر تو ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کے لیے بھی یہ اقدام ایک بڑا اقتصادی دھچکا ہو سکتا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
بھارتی فوج کے مطابق پاکستان کی جانب سے کنٹرول لائن کے پار کی جانے والی گولہ باری کے نتیجے میں گزشتہ 2 روز کے دوران کم سے کم 6 عام شہری ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور۔
لائن آف کنٹرول کے قریب ضلع پونچھ میں کشیدگی کا ماحول کل سے ہی جاری ہے، کیونکہ بھارتی حکام نے بتایا کہ کل صبح سے ہی اس خطے میں جو سبزیاں سیکٹر ہے وہاں پر پاکستانی افواج نے فائرنگ کی اور 82 mm کے مارٹر گولے داغے جو بستیوں میں جا گرے، جس کی وجہ سے کل 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور آج حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پڑوس میں ہی بسنوئی سیکٹر ہے جہاں پہ آج پاکستانی افواج نے فائرنگ کی ہے، جس میں ایک اور شخص کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ اس کی تصدیق ڈویژنل کمشنر ڈاکٹر پون کوتوال نے کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کئی مکانوں کو بھی فائرنگ سے نقصان پہنچا ہے۔ اور وہاں پر جو بستیاں ہیں یعنی لائن آف کنٹرول کے قریب جو بستیاں ہیں ان میں خوف و ہراس کا عالم ہے، لیکن انہیں گھر چھوڑنے کے لیے اس کے بارے میں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت نہ کریں، کیونکہ فائرنگ کے دوران جو ہے ان کی زندگیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ضلع حکام نے یہ بھی بتایا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عارضی رہائش گاہوں کا بھی انتظام ٹاؤن میں کیا جا رہا ہے۔ کچھ
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
انٹرنیشنل ایتھلیٹکس فیڈریشن ان دنوں ڈوپنگ کے سلسلے میں بحران کی زد میں ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایتھلیٹکس کے عالمی ادارے نے 4 سال قبل کی گئی اس تحقیق کو دبایا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کے 1/3 بڑے کھلاڑیوں نے ممنوعہ ادویات کے استعمال پر پابندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ 2011 میں ایک ریسرچ ٹیم کی جنوبی کوریا میں ورلڈ چیمپئن شپ کے دوران ایتھلیٹس کے انٹرویو پر مبنی رپورٹ کی کاپی لیک ہو گئی اور یہ بات سامنے آئی کہ بڑے کھلاڑیوں میں ممنوعہ ادویات کا استعمال عام ہے، جس کا جانچ کے حالیہ حیاتیاتی پروگرام کے باوجود پتا نہیں چل پاتا۔ یو کے ایتھلیٹکس کے چیئرمین ایڈ وارنر کا کہنا ہے، اخلاقی طور پر یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں، کئی دفعہ ہمیں مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے راستہ خود ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم ڈوپنگ کی روک تھام کے لیے ایتھلیٹس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو ہمیں دھوکہ دہی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ مونٹریال میں جاری راجرز کپ کے سیمی فائنل میں اینڈی مرے نے گئی نشی کو کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں ان کا مقابلہ سربیا کے نوویک جوکووچ سے ہے۔ خواتین مقابلوں کا فائنل سوئٹزرلینڈ کی 18 سالہ بلنڈا بینچچ اور رومانیا کی سیمونا حالب کے درمیان ہے۔ اس سال کے 3 بڑے مارکے اپنے نام کرنے والی سرینا ولیمز سیمی فائنل میں بینچچ کے ہاتھوں شکست کے بعد راجرز کپ سے باہر ہو گئیں۔ اور عالمی نمبر 1 اسپین کی کیرولینا میرین نے جکارتا میں ہونے والی عالمی بیڈمنٹن چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں انہوں نے بھارت کی سائنا نہوال کو ہرایا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں دفاعی چیمپئن چیلسی کی ٹیم مینچسٹر سٹی کے مد مقابل ہے۔ چیلسی نے اس سے پہلے ایک میچ کھیلا جو ڈرا ہو گیا، جبکہ مینچسٹر سٹی نے اپنا میچ جیت لیا۔ یوں چیلسی نے 1 اور مینچسٹر سٹی نے 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ آسٹریلیا کے جیسن ڈے نے US گولف چیمپئن شپ میں امریکہ کے جارڈن سمتھ پر 2 شاٹس کی برتری حاصل کر لی۔
آج ایک خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل شجاع خانزادہ کی زندگی کا جائزہ، امریکی فوجیوں کا قتل، گمراہ جہادی کا کام اور بغداد میں ایک بار پھر دھماکوں کا نشانہ، ان خبروں کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ سیربین میں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکام کے مطابق صوبائی وزیر داخلہ کرنل شجاع خانزادہ کو 13 دیگر افراد سمیت اٹک میں واقع ان کے ڈیرے پر خودکش حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج اور بھارتی حکام نے ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول کے علاقے میں ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے پولیس نے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامد کی ہے جو ان کے مطابق پرانی ہے۔ چینی فوج نے انکشاف کیا ہے کہ تیانجن شہر میں کیمیائی دھماکوں کی جگہ کے قریب 100 ٹن سے زیادہ مہلک کیمیکل سوڈیم سائنائڈ کا ذخیرہ ملا ہے۔ عراقی حکام نے ملک کے سابق وزیر اعظم اور 30 دیگر اعلی حکام کو گزشتہ سال موصل شہر کو دولت اسلامیہ کے حوالے کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ شام میں امدادی کارکنوں کے مطابق دوما شہر میں حکومتی افواج نے کم سے کم 80 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نخبت ملک سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ انڈونیشیا میں حکام کے مطابق پاپوا کے علاقے میں ایک مسافر بردار ہوائی جہاز لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی زیشان حیدر۔
تریگانا ایئر کے ATR جہاز پر عملے سمیت 54 افراد سوار تھے۔ جہاز کا رابطہ علاقائی دارالحکومت جاپیرا کے سیتانی ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے بعد گرینچ کے معیاری وقت کے مطابق 6 بجے منقطع ہو گیا۔ حکام کے مطابق ہوائی جہاز کی منزل پاپوا کا جنوبی شہر آکسیبل تھا۔ جہاز میں 54 بالغ، 5 بچے اور عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ جہاز نے سیتانی ایئرپورٹ سے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:21 پر پرواز کی اور 2:55 پر اس سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ وزارت ٹرانسپورٹ کے ترجمان جولیس برتا نے طیارے کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک انہیں نہیں معلوم کہ طیارے کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ مقامی حکام سے مزید معلومات کے لیے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طیارہ پہاڑی علاقے میں لاپتہ ہوا ہے اور اس وقت وہاں اندھیرا اور موسم خراب ہے، جس کی وجہ سے تلاش کی کارروائیاں شروع کرنا ممکن نہیں۔ شہری ہوائی بازی سے متعلق حفاظتی نیٹ ورک کے مطابق تریگانا ایئر نے سن 1991 میں اپنی سروس شروع کی تھی اور اب تک 14 حادثات کا شکار ہو چکی ہے اور اس کے 10 ہوائی جہاز تباہ ہو چکے ہیں۔ خراب حفاظتی ریکارڈ کی وجہ سے یورپی یونین نے اس پر سن 2007 سے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ انڈونیشیا میں ایئر لائنز کا ریکارڈ کافی خراب ہے اور کچھ عرصے کے دوران 2 ہوائی حادثے ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں ایئر ایشیا کا ایک ہوائی جہاز گرنے کے نتیجے میں 192 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ رواں سال جولائی میں سماٹرا میں فوج کے ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں 140 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
انڈونیشیا کا ہوائی جہاز لاپتہ، تفصیل بتا رہے تھے زیشان حیدر۔ چین کے ساحلی شہر تیانجن میں 4 روز قبل ہونے والے دھماکوں کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کے مطابق آگ بجھانے والے عملے کے 85 ارکان سمیت 95 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، ہمارے ساتھی فیاض احمد کی زبانی۔
بدھ کے روز ہونے والے ان دھماکوں میں کم از کم 112 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ زخمی ہونے والے سینکڑوں افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں آگ بجھانے والے عملے کے کم از کم 21 اہلکار بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب زخمی ہونے والے 721 افراد میں سے 33 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ یہ دھماکے ایک گودام میں ہوئے جہاں خطرناک کیمیکل موجود تھا۔ دھماکوں کی شدت کی وجہ سے کچھ لاشیں ناقابل شناخت ہو گئی تھیں۔ دوسری جانب چین میں درجنوں ویب سائٹس کو اس واقعے کے بارے میں مبینہ افواہیں پھیلانے کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے جنوا کے مطابق ان دھماکوں کے بارے میں 50 ویب سائٹس پر غیر مصدقہ اطلاعات شائع کر کے خوف و ہراس پھیلانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ واضح رہی کہ ان دھماکوں کے بعد سے سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر سینکڑوں اکاؤنٹس بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ جنوا کے مطابق چینی وزیر اعظم لی کی چیانگ نے اتوار کو جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ حکام کی جانب سے اتوار کی صبح ایک پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ 24 افراد کی لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے، جبکہ باقی لاشوں کی شناخت کے لیے ماہرین DNA ٹیسٹ کی مدد لے رہے ہیں۔ چینی حکام نے دھماکوں کے بعد کیمیکل پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر جائے حادثہ کے 3 کلومیٹر کے رقبے کے اندر سے لوگوں کے انخلاء کا حکم جاری کیا تھا۔ سنیچر کو حادثے میں لاپتہ ہونے والے افراد کے عزیز و اقارب نے سرکاری اہلکاروں کی ایک پریس کانفرنس کے دوران بھی احتجاج کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ وہ اپنے پیاروں کے بارے میں معلومات چاہتے ہیں۔
یہ تھے فیاض احمد۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے ان فوجی کمانڈروں کے خلاف کورٹ مارشل کی منظوری دے دی ہے جنہوں نے صوبہ انبار کے دارالحکومت رمادی پر شدت پسند تنظیم داعش کے حملے کے وقت اپنی چوکیاں خالی کر دی تھیں۔ کورٹ مارشل کی سفارش ایک تفتیشی کونسل نے کی تھی، جس کا کہنا تھا کہ مذکورہ کمانڈروں نے احکامات کے برعکس اپنے مورچے خالی کر دیے تھے۔ رمادی پر گزشتہ مئی میں داعش نے قبضہ کر لیا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عظیم رفیع سنا رہے ہیں۔
عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے عراقی شہر رمادی میں اپنی چوکیاں چھوڑنے والے فوجی افسران کے کورٹ مارشل کی سزا کی منظوری دے دی ہے۔ ان فوجی افسران نے رمادی میں داعش کے حملے کے بعد اپنی چوکیاں چھوڑ دی تھیں۔ فوجی افسران کے کورٹ مارشل کی تجویز حکومت کی جانب سے قائم تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے دی گئی تھی۔ ان فوجی افسران کے کورٹ مارشل کے حوالے سے ہم نے اپنے ساتھی ذیشان حیدر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا،
رمادی عراق کے سب سے بڑے صوبے انبار کا دارالحکومت ہے اور اس شہر پر قبضے کے لیے شدت پسند تنظیم داعش اور عراقی افواج کے درمیان کئی ماہ سے شدید لڑائی جاری ہے۔ رواں برس مئی میں رمادی میں داعش کے حملے کے بعد لڑائی کے دوران کئی عراقی فوجی افسران نے اپنی پوزیشنز کو خالی کر دیا تھا، جس کی وجہ سے داعش نے شہر کی کئی اہم سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا، جن میں شہر کا مرکزی پولیس اسٹیشن اور گورنر کا دفتر بھی شامل تھا۔ فوجی افسروں کے اپنی جگہوں کو چھوڑنے پر عراقی حکومت کی جانب سے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ تحقیقاتی کمیٹی نے ان افسران کے کورٹ مارشل کی سزا تجویز کی تھی، جس کی روشنی میں عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے ان افسران کے کورٹ مارشل کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ سال ہی اپریل میں عراق کی سیکیورٹی فورسز اور ان کی اتحادی شیعہ ملیشیا نے سابق صدر صدام حسین کے آبائی شہر تکریت کو داعش کے قبضے سے آزاد کروایا تھا، جس پر داعش نے گزشتہ سال جون میں قبضہ کر لیا تھا۔ اس کامیابی کے بعد عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے صوبہ انبار کو شدت پسند تنظیم داعش کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ صوبہ انبار کے محل وقوع اور اس میں جاری شورش کے حوالے سے ہم نے بی بی سی کی نامہ نگار معصومہ ملک سے پوچھا تو انہوں نے بتایا،
صوبہ انبار میں سنی اکثریت میں ہیں اور اس کی سرحدیں ایک طرف شام سے اور دوسری طرف عراقی دارالحکومت بغداد سے ملتی ہیں۔ صوبہ انبار کے اکثر شہروں اور دیہاتوں پر داعش یا دیگر شدت پسند گروہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔
عراقی وزیر اعظم کی جانب سے فوجی افسران کے کورٹ مارشل کے فیصلے کی توثیق اس اصلاحاتی مہم کا حصہ ہے جو ملک سے بدعنوانی کے خاتمے اور حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے شروع کی گئی ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی عظیم رفیع۔ ساحرہ کاظمی ڈراموں تیسرا کنارہ، پرچھائیاں، دھوپ کنارے اور ٹی وی شو ہوا کی بیٹی کے حوالے سے پاکستان میں شوبز کا ایک معتبر نام ہے۔ ساحرہ آج مہمان ہیں فیفی ہارون کی، سنیے ان سے گفتگو۔
ساحرہ، آپ اتنی سکسیزفل ایکٹر بھی تھیں اور اس کے بعد اس سے بھی میرا خیال زیادہ سکسیزفل ڈائریکٹر تھیں پی ٹی وی،
کیونکہ ڈائریکشن میں نے زیادہ کی، ایکٹنگ کم کی۔
ایکٹنگ میں مجھے یاد ہے آپ کا سیریل جو تھا پرچھائیاں، راحت کاظمی کے ساتھ، جہاں آپ کا رومانس بھی شروع ہوا۔
نہیں نہیں، وہ اس سے پہلے ہوا تھا، یہاں تو ہم شادی شدہ تھے آلریڈی۔ پہلا والا جو تھا ہمارا واز این ایڈیپٹیشن آف فادرز اینڈ سنز، آئیون ترگنیف کا جو ناول ہے، قربتیں اور فاصلے،
قربتیں اور فاصلے،
وہاں ملاقات ہوئی تھی آر کے سے، ایز آئی کال ہم۔
جب میں انڈیا گئی تھی پہلی دفعہ، بہت پہلے، تو سب یہی پوچھتے تھے دھوپ کے نعرہ، سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ مجھ سے پوچھی کہ ہو واٹ آر دی نیمز آف دی ایکٹرز، انہیں پتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اردو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو وہ بہت ہی انڈیا میں بھی پاپولر ہوا تھا۔
جس جگہ آپ نے مجھے چھوڑا ہے وہاں سے واپسی کا راستہ میں کس طرح تلاش کروں گی؟ آپ تو میرا ہاتھ پکڑ کے یہاں تک لائے تھے، پھر خود کھو گئے۔
مگر پھر آپ چلی گئی اتنی بڑی بڑی سکسیسز کے بعد، چھوڑ دیا آپ نے ٹی وی کو۔
پرابلم یہ تھی فیفی کہ میں نے ٹیلی ویژن جو جوائن کیا اور پھر وہاں پہ کام کرتی رہی، وہ اس لیے تھا کہ اس میں چیلنج ایک مجھے ملتا تھا مختلف چیزیں کرنے کا۔ جس ٹیلی ویژن کو میں جانتی ہوں وہ اب نہیں رہا، اور اس وقت جب بڑا مشکل تھا اور کوئی بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں جاتے تھے ٹیلی ویژن میں، جس طرح آج کل ہر طبقے کے بچے کیا کر رہے ہو بیٹا، میڈیا ٹی وی ٹی وی، میڈیا میڈیا ٹی وی، تو لگے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اس وقت کافی ریئر تھا، میرے کوئی بھی دوست، کوئی بھی اسکول کے میرے جاننے والے نہیں ٹیلی ویژن میں گئے۔
ٹیلی ویژن کیا، فلموں میں بھی بہت لوگ آ رہے ہیں،
ہاں ہاں، بٹ
وہ ٹیبوز نہیں رہے۔
نہیں، اور میں تو کہوں گی کہ مجھے خوشی ہے کہ اب ہماری سنیما کی ایک لحاظ سے ریوائول شروع ہوئی ہے۔
جب سے خدا کے لیے آیا تھا اس وقت سے کہہ رہے ہیں؟
نہیں، اس وقت اتنی نہیں بن رہی تھی فلم، اور وہ بھی اسپانسرڈ فلم تھی ریمبر۔ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ فنڈڈ بھی ہیں اور لوگ خود بھی اپنے پیسے جمع کر کے، جس طرح ہوتا ہے دنیا جہان میں، بنا رہے ہیں۔ اور مجھے جس بات کی خوشی ہے کہ ظاہر ہے تھوڑا ٹائم تو لگے گا، لیکن اتنی زیادہ فلمیں کبھی نہیں ریلیز ہوئیں، فلمیں ریلیز ہونی بند ہو گئی تھیں، اب ماشاءاللہ 10-12 ایک ہی سال میں، جو میں سمجھتی ہوں بہت اچھی بات ہے۔ اور مجھے اس میں ذرا سبجیکٹ کی ورائٹی بھی نظر آ رہی ہے جو ٹیلی ویژن پہ مجھے نہیں نظر آتا. اور مجھے ایکچولی ایکسپیریمنٹ کرنے میں بڑا شوق ہے. یو نو میں نے میوزک میں اتنی چیزیں کی جو کبھی کسی کی ضرورت نہیں تھی, اس کا فیوژن میں نے سٹارٹ کیا.
اب وہ جو آپ کا بہت ہی سکسیس
ہما ہما کر بھائیا,
ہما
الن فقیر
الن فقیر اور شیکی جی, اس وقت میں نے ایسا کچھ کسی نے کیا ہی
نہیں. وہ تو سندھی کا گانا ہے نا ہمارا, اور اس وقت وہی میرے سینئرز جو تھے, اور ایون الن فقیر سر ادی یہ ڈسکو, میں نے کہا نہیں الن جی آپ کا گانا ہے, میں تو صرف اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے کروا رہی ہوں تاکہ سب کو پتا چلے. میں نے تو فیوژن انٹروڈیوس کیا, اور محمد علی شیکی بھی پہلے گانا نہیں چاہ رہا تھا, میں نے زبردستی میں نے کہا کم آن کم آن, یو نو,
اور بہت مقبول
کیا اور اتنا بڑا ہٹ. پوری دنیا میں الن میں بتا نہیں سکتی ہوں فیفی, وہ بےچارے میرے پیر چھوتے تھے. میں نے کہا خدا کے لیے مجھے امبیرس نہ کریں. کہتے تھے نہیں یہ آپ نے مجھے مشہور بنایا, پہلے مجھے پیسے بھی نہیں ملتے تھے, میں اسٹیج پہ آتا تھا پیسے نہیں دیتے تھے کیونکہ ریجنل گانے میں گاتا ہوں, اب مجھے پریزیڈنٹ مجھے پرائم منسٹر مجھے دنیا جہان میں بھیجتے ہیں اور میں یہ آپ کا گانا گاتا ہوں. اٹ بیکیم پاپولر ہر کلاس اور ہر جگہ.
آج کل کوک اسٹوڈیو وغیرہ میں تو فیوژن تو ایک نارمل سی چیز ہو گئی ہے اب.
نہیں مائی ڈیئر وہ 85-86 میں نے کیا, اور یہ جو کوک اسٹوڈیو میں بھی ہوا ہے نا, آئی واز دا فرسٹ ون آئی تھنک ان دا ایئر 2000-2001 اور سم تھنگ. میں نے ایک عید کے دو پروگرامس کیے تھے کال سنگیت انپلگڈ, جس میں لائیو سنگنگ تھی, بیکاز اگین میں نے کہا یہ اب سارا وقت یہ لپ سنکنگ کر کے گا رہے ہوتے ہیں.
آپ کون سے سنگرز کو سنتی ہیں؟
مجھے ہر طرح کا میوزک بہت پسند ہے. ہماری نور جہاں کے پنجابی گانے بھی بہت پسند ہیں, جو 70s کے اس کے ہیں نا, سیونی میرے ماہی, او لولی کیا میلڈیز بنتی تھی, کیا مزے مزے کے,
اور میڈم کا جو جوش تھا اسٹائل
اوف لولی. اور میں سمجھتی ہوں کہ 70s اور 80s اور لیٹ 60s میں آئی سپوز جو ان کی آواز تھی, آئی لائک اٹ, اٹ بیکیم سلائٹلی ہسکیئر اینڈ مور میلو ایز کمپیئر ٹو ہر یو نو پری پارٹیشن سانگ. آئی لو پنجابی سانگ, مجھے بہت پسند ہے.
آپ بولتی ہیں؟
نہیں وہ تھوڑی سی کراچی کی ہوں, لیکن میں نے تھوڑی سی سیکھی, یو نو آئی لیوڈ ان پنجاب فار 5 years آفٹر میرج. یہ تو پھر گل آ جاندی نا تھوڑی جائیں. فلمی میوزک بھی پلس مجھے فریدہ خانم جی, اقبال بانو, مہدی حسن, اف مائی
گاڈ. اچھا تو غزل وغیرہ آپ کو بھی,
وہ بھی مجھے پسند. کئی کئی جگہ جہاں پہ ذرا سی مشکل اردو ہوتی ہے وہاں پہ مجھے اپنے میاں سے پھر پوچھنا پڑتا تھا کہ ہاں اس کے معنی بتائیں. بہرحال مگر یہ کہ ہمارے یہاں سنگرز تو غضب کے گزرے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے یہ پریولیج حاصل ہوا کہ ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا, سینئر لوگوں کے ساتھ. اور پھر ظاہر ہے پیپل لائک نیرہ نور اور ٹینا سانی تو میرے اپنے ہی, جو بھی ان کا کام ہوا ہے پی ٹی وی پہ زیادہ تر میرے لیے ہی ہوا ہے.
تو آپ نے جو ڈرامے سیریل ڈائریکٹ کیے اس میں عورتوں کے حقوق پہ بھی آپ نے بہت کام کیا تھا.
جی میں سمجھتی ہوں کہ ایک پڑھے لکھے انسان کی حیثیت سے میں یہ سوچتی تھی کہ میں کیا کر سکتی ہوں اپنی عوام کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیں ان کو. اور خواتین کا جہاں تک تعلق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بے حد ضرورت ہے کہ ان کو ایکوالٹی اور ان کے رائٹس جو ہیں وہ ملیں, کیونکہ وہ ہے ہمارے پرانے ٹریڈیشن میں اور ہمارے مذہب میں بھی, لیکن انفارچونیٹلی یہاں میں دیکھتی ہوں کہ نہیں ہوتا. میری جو پہلی سیریز ایز اے ڈائریکٹر ہوا کے نام, مختلف کہانیاں تھیں اور اس میں ہیومن رائٹس کی بات تھی اور خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ مختلف رائٹرز تھے. اور پھر میں نے ہوا کی بیٹی کیا تھا ان دا ارلی 90s جو گرل چائلڈ رائٹس کے بارے میں تھا,
اور آپ کی بیٹی
ڈاٹر آف ایو. جی ہاں اس بیچاری کو میں نے سلم ایریاز میں لے کے گئی اور ہر طرح کا, بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ یو نو یہ اگین گرل چائلڈ کی ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے, یہ اسی کے بارے میں تھی کہ ہماری لڑکیوں کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے.
بہت ضروری یہ ایک کام تھا جو آپ نے کیا اس وقت.
میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فرض تھا اور مجھے کرنا چاہیے تھا, اور میں بڑی خوش ہوں کہ میں نے کیا. پاپولیشن پلاننگ پہ میں نے 3 serials کیے ہیں جو ہونا چاہیے تھا.
آپ کا دل ابھی چاہتا ہے جو فلم کی ریوائول اگر ہو رہی ہے, لوگ فلمیں بنا رہے ہیں, آپ نے سوچا ہے فلم بنانے کا؟
بلکہ مجھے وہی تو چیز اب انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پہلے ایک چینل ہوتا تھا پی ٹی وی, مگر پھر بھی اس میں ہم لوگ ورائٹی پیش کرتے تھے. مطلب بانو کتسیا, اشفاق احمد, میں نے ان کے ڈرامے کیے ہوئے ہیں, حسینہ معین, انور مقصود. آپ دیکھیے سیریس چیزوں سے لے کے لٹریچر سے لے کے کامیڈی, ہر طرح کے ڈرامے ہوتے تھے, ہر طرح کا میوزک ہوتا تھا. اس وقت کے ٹیلی ویژن نے فوک میوزک کو انٹروڈیوس کیا ہمارے شہروں میں, عوام کو کہ یہ دیکھیں ہمارا فوک میوزک ہے. آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ کتنے چینلز ہیں, 100 سے زیادہ چینلز ہیں. کہاں ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہیں اور وہی چیز.
آپ فلم بنانے کا سوچ رہی ہیں؟
اس وقت مجھے فلم اب ایکسائٹ یوں کرتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں اس میں ورائٹی مجھے نظر آ رہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے. لو بجٹ بھی فلمیں بن رہی ہیں اور ہائی بجٹ بھی بن رہی ہیں.
کچھ آپ کے دماغ یا دل میں ہے کوئی کہانی ہے؟
میں نے ایک دو چیزیں ڈیولپ کی ہیں اور میں اب چاہتی ہوں فرینکلی کہ میں اس کو پرسیو کر کے انشاءاللہ کہیں سے مجھے فنڈنگ مل جائے تو میں بالکل فلم کے لیے آئی لو ٹو.
کس قسم کی فلم کرنا چاہیں گے؟
انٹرٹیننگ بھی ہو, وائی ناٹ, لیکن سبجیکٹ جو ہے تو آئی تھنک رومانٹک کامیڈی وڈ بی فن. دھوپ کنارے دیکھے نا, اٹس دی بگیسٹ ہٹ, سو دیٹ واز اے رومانٹک کامیڈی تھی نا.
اور آپ جو تھی سیریس رومانس کرتی تھیں جیسے پرچھائیاں
ایکٹر. آئی لو کامیڈی بٹ کامیڈی میں کر نہیں سکی
بیکاز آپ سیریس ہی لگتی تھیں. میں نے ابھی بیٹھ کے آپ کی
کون سی
پرچھائیاں تھوڑی دیکھی, ایک دو ایپیسوڈ. ویسے بڑا مزہ آیا وہ جو پرانی جو آپ کی بیل باٹمز اور اس قسم کی جو اس وقت کا
70s
کا جو ٹائم تھا, اور آپ کا ایک بڑا مخصوص قسم کا جو سٹائل تھا, لمبے بال کھلے آپ سٹریٹ رکھتے تھے, ویری سورٹ آف ہپی شیک جو کہہ سکتے ہیں.
فیفی دیکھو سٹائل ریپیٹ ہوتے ہیں, ابھی یہ نی بیل باٹمز اور یہ ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں, پھر یہ ٹائٹس واپس آ گئے ہیں, یو نو.
اس وقت کی ہیروئنز اور آج کل کی جو ہیروئنز ہیں, آج کل جو بہت نئی لڑکیاں نکلی ہیں, ماہرہ ہیں, ہمائمہ ہیں, اور بھی بہت سی ہیں,
یا
عائشہ عمر ہے,
عائشہ,
تو اس وقت کی فیمیل ایکٹرز میں آج کل کی فیمیل ایکٹرز میں فرق نظر آتا ہے؟
ان کو چانس نہیں مل رہا منفرد اچھی چیزیں کرنے کا, اور ان سے کہا جاتا ہے, یہ اسی لیے تو میں گھبراتی ہوں نا, ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے بولیں, اس طرح کے ایکسپریشنز دیں, تو پھر اب بیچاری وہ کیا کریں گی, چاہے اچھی ایکٹر ہو نہ ہو.
تو آپ اس قسم کی ڈائریکٹر نہیں ہیں؟
اب وہ دیکھو نا, سمیہ ممتاز بھی تو ہے, شی از اے گڈ ایکٹر. میں نیچرل ایکٹنگ میں اور ریئلسٹک ایکٹنگ میں بلیو کرتی ہوں.
تو آپ انڈیا کی بھی فلمیں دیکھتی ہیں؟
اچھا کر رہے ہیں, 3-4 فلمیں بلکہ پچھلے سال اور اس سال کی شروع میں بھی دیکھی جو مجھے بڑی ڈفرنٹ لگی. وہ اتنی گلیمرس نہیں تھی, نیچرل اس میں تھا, لائک کوئین فار انسٹنس, نیچرل, مطلب اس میں شی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب. آئی تھاٹ کافی ساری فلمیں ان کی ینگر جنریشن بھی کر رہی ہے اب, جس کو ریئلسٹک زیادہ کر رہے ہیں, جس کو ذرا سا نیچرل کر رہے ہیں, مطلب جو کپڑے فرض کریں یو نو ایک ماڈرن لڑکی پہنے گی وہ وہی دکھاتے ہیں, جو اگر گاؤں کی لڑکی ہے وہ دکھاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے.
ظاہر ہے بہت ٹائم گزر گیا, مگر زیبا محمد علی تھے اور آپ اور راحت کاظمی اس کے بعد, مطلب بڑا بہت ہی فیمس جو آپ کا ایک جوڑا تھا. تو وہ فیملی وہی اسی طرح ہے یا بدل جاتی ہے یا کیا؟
بھائی اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ کہ راحت اور میں میاں بیوی کے علاوہ ہم دوست بھی ہیں, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی سکھایا کہ بیٹا فیملی ویلیوز اور فیملی ہونا بہت ضروری ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, اور میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں.
آپ کے بیٹے جو ہیں وہ ایکٹنگ میں آ گئے ہیں اور ایک فلم کر رہے ہیں بیوا بوائز, جو دیپا مہتا کی فلم ہے. تو یہ آپ کی مطلب کنٹینیویشن آف دی فیملی ٹریڈیشن؟
سے اے ورڈ اینڈ آئی ول بلو یور برینز آؤٹ.
آئی بیگ یو. 3 ورڈز. آئی پلگ ہر.
میرا بیٹا بھی میری فیلڈ میں, اب اس کی فلم ریلیز ہونے والی ہے بیبا بوائز, دیپا مہتا کی مووی ہے. بھائی علی جو ہے وہ اس میں شروع سے انٹرسٹڈ تھا, تو وہ یہاں پہ بھی کر رہا تھا, بلکہ ہی اسٹڈیڈ ایٹ دا ٹورانٹو فلم اسکول. میں نے کہا بیٹا جو بھی کرنا ہے اس پہ توجہ دے کے پڑھو لکھو اور صحیح کرو. اور ابھی اس کی وہ سیریل بھی, وہ میمی کی سیریل تھی جیکسن ہائٹس,
جمپار کی جی, ہاں
جیکسن ہائٹس میں بھی وہ ویلنش رول تھا.
تو میں نے کہا فیملی کی ٹریڈیشن جو ہے,
ہی از ٹیکنگ اٹ, ہی از ان,
چل
سہرہ کاظمی سے گفتگو آپ نے سنی ہے. سنیے بات سے بات.
حالانکہ مشاہد اللہ خان نے ککھ بھی انکشاف نہیں کیا, بلکہ انہی باتوں کو دہرا دیا جن کا بھانڈا سب سے پہلے تحریک انصاف کے سابق صدر جاوید ہاشمی نے عین دھرنے کے بیچ پھوڑا تھا, اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا کا نام سر عام لینے کی قیمت پارٹی عہدہ اور پارلیمانی نشست چھوڑ کے ضمنی انتخاب ہار جانے کی صورت میں ادا کی. پھر اسی مقدمے کو گزشتہ ماہ تحریک انصاف کی مرکزی مجلس عاملہ کے رکن بریگیڈیئر ریٹائرڈ سیمسن سائمن شروف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا, اور جنرل پاشا کے جانشین جنرل ظہیر الاسلام کی مبینہ ٹیپ ریکارڈنگ کو بہتے قصے میں ڈال دیا. لیکن جاوید ہاشمی کے برعکس بریگیڈیئر سیمسن آج بھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں, کیونکہ ان کا تعلق ہاشمی صاحب کے برعکس اشرافیہ کے سمورائیوں سے ہے. مانا کہ حزب اختلاف کا تو کام ہی بے پر کی اڑانا ہے، مگر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کو کیا ہوا کہ انہوں نے دھرنا ٹیسٹ میچ میں بطور تھرڈ امپائر ظہیر الاسلام کے متنازع کردار کی نام لے کے تصدیق کی، اور پھر خادم اعلی شہباز شریف نے ایک قدم اور آگے آتے ہوئے مطالبہ کیا کہ دھرنے کے پس پردہ کرداروں اور محرکات جاننے کے لیے پارلیمانی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وزیر اعظم کی کچن کیبنٹ کے تیسرے کردار اسحاق ڈار نے خواجہ آصف اور شہباز شریف کے بیانات و مطالبات مسترد کرنے کی بجائے نیم لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ ان بیانات کو ایسے نہ دیکھا جائے گویا مسلم لیگی حکومت کوئی نیا محاذ کھولنا چاہتی ہے۔ جب تک بیاناتی میوزیکل چیئر گیم اشرافیہ تک محدود رہی تب تک نہ تو کسی کا استعفی مانگا گیا اور نہ ہی آئی ایس پی آر کا ٹویٹر جاگا، لیکن جیسے ہی مشاہد اللہ خان نامی نرے سیاسی ورکر نے پرانی باتوں کی جگالی کی تو گویا وہ بکرا ہاتھ آ گیا جسے دیوتا کے چرنوں میں قربان کر کے بلا ٹالی جاتی ہے۔ رامپوری مشاہد اللہ خان اس بلی کے لیے بالکل فٹ ہیں، کیونکہ دور مشرف میں نون لیگ کے لیے سر پھڑوانے سے لے کے آج تک ان کی وہی روہیل کھنڈی حرکتیں ہیں۔ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ جب تحریک انصاف کے عہدیدار، تحریک انصاف کے منحرفین اور مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتاؤں سے لے کے سرکردہ تجزیہ کار نجم سیٹھی تک سب ہی دھرنے کی ڈوریاں ہلانے والوں اور ان کے مقاصد کے بارے میں نام لے کے بات کر رہے ہوں تو اسے محض ایک بے بنیاد لو قیاس آرائی کہہ کے مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ مگر ان دنوں حکومت اور آرمی چونکہ ایک صفحے پہ ہیں، اس لیے سال بھر پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ دراصل ہوا ہی نہیں۔ شاید وقت نے قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ ڈسے ہوئے تجربہ کار صنعت کار کو سمجھا دیا ہے کہ یہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق والا دور نہیں ہے۔ یوں بھی اس عمر میں کوئی نیا کاروباری رسک مول لینے کی بجائے کولے کی ہڈی بچائی جاتی ہے۔ البتہ سیانپتی برتتے ہوئے چور سپاہی کھیلنے اور وقتاً فوقتاً اکھاڑے میں زور آزمائی کرنے والے پٹھوں کو خوشکارنے، شاباشی دینے یا سرزنش کرتے رہنے میں کوئی حرج نہیں۔
اسد اللہ خان کا کالم بات سے بات آپ نے سنا، اور اب آپ کے خط۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف فخار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں سبا اعتزاز، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ اچھا عارف، آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی معزز سامع اور مستقل مکتوب نگار محترمہ طاہرہ صدیقی کے خط سے۔
اچھا، تو کیا فرماتی ہیں محترمہ بیچ اس نئے خط کے؟
لکھتی ہیں، اردو سروس کے تمام خبر خانوں، تبصرہ نگاروں اور تجزیہ کاروں کے لیے میری دعا ہے کہ خدا انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرے اور وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔
آپ کی دعائیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہتی ہیں محترمہ، اور ہم سراپا سے پاس ہیں۔
کہتی ہیں، جہاں نما کے بند ہونے کو اگرچہ ہم نے ایک کڑوے گھونٹ کے طور پر نگل لیا تھا کیونکہ اس کے سوا چارہ نہ تھا، لیکن آپ کو اپنا یہ وعدہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں نما میں پیش کیے جانے والے مفید آئٹم آپ سیربین میں نشر کریں گے۔
ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے محترمہ، اور آپ عنقریب ہمیں اس پہ عمل پیرا پائیں گی۔
طاہرہ صدیقی صاحبہ آگے چل کر لکھتی ہیں، کچھ عرصے سے مسٹر عمر آفریدی کی آواز سن رہی ہوں، کیا یہ وہی صاحب ہیں جو برسوں پہلے آپ کی ٹیم میں شامل تھے اور پھر اچانک غائب ہو گئے؟
دا ون اینڈ اونلی عمر آفریدی، جی ہاں بالکل وہی صاحب ہیں۔
ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر نے گلگت اور بلتستان جا کر جو رپورٹیں ارسال کی تھیں، انہیں محترمہ طاہرہ صدیقی نے بہت سراہا ہے، اور خط کے آخر میں فیفی ہارون کے انٹرویوز کی بھی بہت تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے والے افراد سے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ انتہائی دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔
ہماری محنت کو سراہنے کا بہت بہت شکریہ طاہرہ صاحبہ، آئندہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
جھوک ساول سے خالد حسین ساول لکھتے ہیں، جہاں نما کی بندش کے بعد ہم دو اہم چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں، ایک تو جناب محمد حنیف کی پیش کردہ موسم کی رپورٹ جو کہ انتہائی مقبول تھی اور جسے کاشتکار اور ذمہ دار لوگ بڑے غور سے سنتے تھے، اور دوسری محرومی یہ ہوئی کہ سامعین کی آوازوں میں ریکارڈ شدہ پیغامات نشر کرنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ میری رائے ہے کہ ان دونوں آئٹمز کو اب سیربین میں منتقل کر دیا جائے۔
آپ کی قیمتی رائے اس نشریے کے ذریعے حکام بالا تک پہنچ رہی ساول صاحب؟
خط کے آخر میں ساول صاحب نے سرکاری حکام کی لاپرواہی کے باعث ہونے والے سیلابی نقصانات کا ذکر کیا ہے اور علاقے کی پولیس پر بدنظمی، بے ضابطگی اور رشوت ستانی کے الزامات لگائے ہیں۔
ساول صاحب، ہم معذرت خواہ ہیں کہ مکمل تحقیق کیے بغیر ہم آپ کے الزامات کی تفصیل نشر نہیں کر سکتے، تاہم توجہ دلانے کے لیے شکریہ۔
بلوچستان کے ضلع کولو سے محمد خالد کالکانی لکھتے ہیں، میں نے علاقے کے بی بی سی سامعین سے ملاقاتیں کر کے ان کی پسند ناپسند جاننے کی کوشش کی ہے اور میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ سامعین کی اکثریت فلمی معلومات پر مبنی پروگرام اور ہلکے پھلکے چٹکلوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، بلکہ وہ بی بی سی سے توقع رکھتے ہیں کہ سنجیدہ تجزیاتی پروگرام پیش کیے جائیں، کیونکہ کمرشل چینل اس طرح کی سیریس باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔
توجہ دلانے کا شکریہ خالد صاحب، ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ سامعین کی مرضی اور منشا کے مطابق پروگرام پیش کیے جائیں۔
اور اب ایک قدرے تشویشناک مکتوب۔
کیا ہوا، خیریت تو ہے؟
کچھ نہیں، بلوچستان کے ایک سامع جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے لکھتے ہیں، بلوچستان کے وسیع و ریز علاقوں میں آپ کی نشریات باقاعدگی سے سنی جاتی ہیں، سیاسی بحران کے وقت آپ کی نشریات اور بھی زیادہ پاپولر ہو جاتی ہیں کیونکہ کوئی دوسرا چینل اس طرح کے بے لاگ تبصرے پیش نہیں کرتا۔ تاہم یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کے نمائندے صرف کوئٹہ میں مقیم ہیں اور دور دراز کے دشوار گزار علاقوں تک ان کی پہنچ نہیں، یا شاید سیکیورٹی کی خطرناک صورتحال کے باعث انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر چند مقامی افراد خود کو بی بی سی کا نمائندہ ظاہر کر کے لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ان لوگوں کا نام بھی آپ کے یہاں سے نشر ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو خطوط بھی ارسال کرتے ہیں۔ کچھ سادہ لوگ سامعین ان کا نام خطوں کی محفل میں سنتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ تعلق آپ کی تنظیم یعنی بی بی سی سے ہے۔ اس طرح یہ لوگ بی بی سی کی نمائندگی کا ڈراوا دے کر مختلف سرکاری دفتروں سے اپنے ناجائز کام بھی کرواتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیں۔
معزز سامع، ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلانے کا شکریہ، لیکن عرض یہ ہے کہ جب تک کسی دفتر کی طرف سے یا کسی سامع کی جانب سے ان عناصر کے خلاف شکایت موصول نہ ہو، ہم قانونی طور پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے بھی محض اشارہ کیا ہے، کسی شخص کا نام نہیں لیا۔ بہرحال اگر کوئی شخص ہمارے ادارے کا نام استعمال کر کے ناجائز فائدے اٹھا رہا ہے تو اسے متنبہ ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جرم بھی ایسا کہ جو قابل دست اندازی پولیس ہے۔
اچھا عارف، یہ اگلا خط ہے باغ آزاد کشمیر سے۔ گل مسافر صاحبہ لکھتی ہیں، آپ کا چینل ایک سنجیدہ اور باوقار ادارہ ہے اور آپ کے سامعین بھی متین اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں، چنانچہ آپ کے یہاں سے جب فلمی چٹکلوں کے پروگرام نشر ہوتے ہیں تو سنجیدہ طبقہ اعتراض کرتا ہے اور ہمیشہ مشورہ دیتا ہے کہ اس طرح کی فلمی گپ شپ کی بجائے کوئی معلوماتی سلسلہ شروع کیا جائے۔ آپ کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تفریحی اور تعلیمی دونوں طرح کے پروگرام ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ تفریحی پروگراموں کے لیے ہمارے ملک میں ٹیلی ویژن کے 90 سے زیادہ چینل 24 گھنٹے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر رنگ رنگ کی تفریحات پیش کر رہے ہیں، لیکن سنجیدہ معلوماتی پروگراموں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ آپ لوگ چونکہ ریٹنگ کی مقامی دوڑ میں شامل نہیں ہیں، اس لیے ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ کیے بغیر عوامی بہبود کے تعلیمی اور معلوماتی پروگرام نشر کر سکتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ آج کی نئی نسل سنجیدہ پروگرام سننا نہیں چاہتی، تو یہ محض ایک مفروضہ ہے اور کسی سائنسی جائزے پر مبنی نہیں ہے۔ خود میری مثال لے لیجئے، میری عمر 18 سال ہے، لیکن میں حالات حاضرہ اور معلومات عامہ کے تمام پروگرام ذوق و شوق سے سنتی ہوں۔
اگر سامعین کے خطوط کو پروگراموں کا معیار جانچنے کا پیمانہ بنایا جائے تو گل مسافر صاحبہ، آپ کے خطوط یقیناً ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ آپ اس سے پہلے بھی ہمیں کارآمد اور مفید مشوروں سے نوازتی رہی ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ کی جانب سے نوازشات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنی نپی تلی رائے اور بے لاگ تبصروں کے لیے ایک بار پھر ہمارا شکریہ قبول فرمائیے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے صبا اعتزاز اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ کے خطوط کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر فیاض احمد. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈیرک کلارک اور اسلام آباد میں عامر صدیق. عمر افریدی کو اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکام کے مطابق صوبائی وزیر داخلہ شجاع خانزادہ کو 13 دیگر افراد سمیت اٹک میں واقع ان کے ڈیرے پر خودکش حملہ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے پولیس نے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامد کی ہے جو ان کے مطابق پرانی ہے اور ناقابل شناخت ہے. چینی فوج نے انکشاف کیا ہے کہ تیانجن شہر میں کیمیائی دھماکوں کی جگہ کے قریب 100 ٹن سے زیادہ مہلک کیمیکل سوڈیم سائنائڈ کا ذخیرہ ملا ہے. عراقی حکام نے ملک کے سابق وزیر اعظم اور 30 دیگر اعلی حکام کو گزشتہ سال موصل شہر کو دولت اسلامیہ کے حوالے کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. شام میں امدادی کارکنوں کے مطابق دوما شہر میں حکومتی افواج کے فضائی حملوں میں کم سے کم 80 افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے. انڈونیشیا کا ایک مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے. اس پر 54 افراد سوار تھے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.